نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورشيد قل الله سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورہ لقمان کی آیت ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو خریدتے ہیں جو کھیل کی باتیں ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے ہٹائیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ کا مذاق بنائیں، ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہ جو ابھی جو قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی ہے تو اس پہ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں، اس کا پس منظر یہ تھا اس آیت کا کہ مکہ شریف میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا نظر بن حارث، مکہ کا بہت بڑا دولت مند تاجر تھا یہ. تو جب اس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی جو تبلیغ اور محنت بڑھتی جا رہی ہے اور مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کوئی قرآن پاک میں دلچسپی لے رہا ہے اور وہ اسلام لانا چاہتا ہے، تو پھر اس نے کچھ اپنی باندیاں خرید کے رکھی ہوئی تھیں اور وہ کسی طرح سے اس آدمی کو اپنے پاس بلواتا ہوں ان باندیوں کے ذریعے سے، اور پھر ان باندیوں سے کہتا ہے ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ عیش کراؤ اور ان کو اچھے اچھے گانے سناؤ، ان کو بہت اچھے اچھے گانے سناؤ. دوران بیان سلام نہیں کرتے، سلام کے آداب ہیں، سلام کے آداب کے خلاف ہوتا ہے. تو بہرحال جب وہ باندیوں سے اس نے یہ کہلوا رکھا تھا کہ ان لوگوں کو لے کر آؤ اور ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ اچھے اچھے کھانے کھلاؤ اور ان کو جو ہے وہ گانے انہیں کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کے بعد رقص اور سرور کی محفل سجاؤ اور خوب ان کو گانے بجانے کے اندر مشغول کرو اور تم خوب ناچ گانا کرو، اور پھر شراب نوشی وغیرہ کا بھی وہاں پہ دور چلتا تھا. پھر یہ جو باندیاں تھیں پھر وہ ناچ گانا وہ کیا کرتی تھی جس سے لوگ بہک جاتے تھے، اسلام لاتے لاتے وہ پھر اسلام سے پلٹ جایا کرتے تھے، اور یا کچھ ایمان خراب بھی ہو جاتا تھا لوگوں کا، نئے نئے معاملہ تھا. اور اس کے بعد کیا کرتا تھا وہ نظر بن حارث، لوگوں سے کہتا تھا بتاؤ یہ ناچ گانا یہ لڑکیاں اچھی ہیں موسیقی رقص اور سرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوئے جس کو مسلمان پڑھتے ہیں اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، یا اسلام کی باتوں میں مزہ ہے، اللہ کے احکامات میں مزہ ہے یا ان رقص اور سرور کی چیزوں میں مزہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے جو قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی ہے. تو اس کے پیچھے مفسرین محدثین فرماتے ہیں یہ واقعہ تھا، تو اللہ پاک کی ایک ناراضگی ہے. تو پتہ چلا یہ جو موسیقی ہے اور یہ جو ناچ گانا بجانا یہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کو اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کو قرآن پاک ذکر اذکار نماز سے دین سے دور کرنے کے لیے، اللہ اور رسول سے دور کرنے کے لیے یہ موسیقی ناچ گانوں کو اور لڑکیوں کو عورتوں کا استعمال کرتے تھے. کتنی پرانی بات ہو گئی بھائی، لیکن یہ سلسلہ ابھی تک چلتا ہوا ہے، ابھی تک چلتا ہوا ہے، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا ہوا ہے. تو یہ جو موسیقی ہے ناچ گانا ہے یہ ہمارے گھروں میں اور سب جگہ سرائیت کرتا جا رہا ہے. یہ اس طرح ذرا دھیان دینا چاہیے کہ بھائی یہ اتنا مہلک ہتھیار ہے، اتنا خطرناک کام ہے کہ یہ ایٹم بم ہے ایک طرح سے، کہ جب ایٹم بم کہیں گرتا ہے تو پھر وہاں پر ایک زمانے تک پھر نہ سبزہ اگتا ہے کبھی، نہ کبھی ہریالی پیدا ہوتی ہے، نہ وہاں آبادی ہوتی ہے. جیسے ہیروشیما پر جب بم گرایا تھا امریکہ نے تو بتاتے ہیں کہ پھر کئی صدیوں تک، ایک زمانے تک جو ہے آدھی صدی تک تقریباً پھر وہاں پر سبزہ نہیں ہوا تھا. اس کے اثرات تابکاری کے بتاتے ہیں ابھی تک بعض جگہوں پر ہیں. تو بھائی اسی طرح یہ جو گانا بجانا موسیقی ہے اس سے بھی یہ ایک شیطانی ایٹم بم ہے. تو جو لوگ اس کے استعمال میں مشغول رہتے ہیں ان معاملات میں تو ان کی جو ایمانی جو کیفیات ہے وہ برباد اور تباہ ہو جاتی ہیں. ایٹم بم سے زیادہ تباہ ہو جاتا ایمان، یہ پتہ نہیں چلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا بجانا، موسیقی، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بندہ مومن کے اندر نفاق اس طرح سے پیدا کرتا ہے جس طرح سے پانی ہریالی کو اگاتا ہے. نفاق کسے کہتے ہیں؟ منافقت کو. کہ ایمان والے آدمی کے قلب کے اندر جو نفاق، منافقت کس طرح سے پرورش پائے گی، منافقت اس کے اندر کیسے بڑھے گی؟ جس طرح سے پانی ہری بھری ہریالی کو یعنی بڑھاتا ہے، وہ یعنی وہ پانی کا کام کرتا ہے. منافقت یعنی گانا بجانا منافق بنا دیتا ہے. منافقت کیسے ہوگا، منافق کیسے ہوگا مسلمان ایمان والا؟ اس پہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی تشریحات میں کہ آدمی نماز بھی پڑھے گا، بغیر دیندار بھی ہوگا، داڑھی ٹوپی بھی ہو سکتا ہے اس کے ہو، اور قرآن ذکر اذکار بھی وہ کرے گا، رمضان شریف کے روزے بھی رکھے گا، حج عمرے بھی کرے گا، لیکن اگر ان چیزوں سے نہیں بچے گا تو پھر منافقت کے ساتھ سارے معاملات ہوں گے کہ اس کا ظاہر کچھ ہوگا اور باطن کچھ ہوگا، ظاہر کچھ اور ہوگا اور باطن اس کا کچھ اور ہوگا. یہ ہے منافق بن جانا ایک طرح سے. پھر اس کو نہ قرآن پاک میں مزہ آئے گا، نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ ذکر اذکار میں مزہ آئے گا، نہ اسے کسی دینی ذکر کی مجالس میں، نہ کسی بیان میں اس کا مزہ آئے گا. اسے دین سے بیزاری ہوگی، وحشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، اس کو کشش نہیں رہی اس کے دل کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر نفاق آ چکا ہے. نفاق تو بس ایک بوجھ سمجھتے ہوئے خانہ پوری کرے گا. درد دل کی کیفیات محبت کے ساتھ، خوشی اور خضوع للہیت، یہ ساری چیزیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. آج لوگوں کو یہی تو شکایت ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، زبردستی پڑھتے ہیں، قرآن ذکر اذکار میں مزہ نہیں آتا، مزہ فلموں میں ہی آتا ہے، مزہ جو ہوتا ہے اینڈرائڈ سیٹ پہ بدنظری میں ہی آتا ہے، گانے بجانے میں آتا ہے، حرام کاری میں ہی آتا ہے، بدنظری کرنے میں ہی آتا ہے، عورتیں اور لڑکیوں کو دیکھنے میں ہی مزہ آتا ہے، اور اللہ کے نام میں کسی کو مزہ ہی نہیں آتا اکثر لوگوں کو. بھائی کیا وجہ ہے؟ ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ فرماتے تھے کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بھائی یہ بتاؤ، پوری کائنات کو جس نے لذت بکھیری، جس نے پوری کائنات میں جس نے لذت بکھیر دی ہے، اور جو خالق لذات ہے، یعنی کائنات میں دنیا میں جتنی لذیذ چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں یا جو اس میں ہمیں مرغوب نظر آتی ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور ان ساری چیزیں جو ہیں جن کے اندر حسن ہے، ہمیں حسن کہاں کہاں کیسی کیسی چیزوں میں نظر آتا ہے، پہاڑوں میں حسن، چاند میں حسن، اور پتنی اللہ کے ایسے ایسے حسین نظارے ہیں، سمندر ہیں، اور پتنی کیا کیا. اسی طرح لوگ بدنظری کر کے لڑکیوں اور عورتوں میں بھی حسن دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جنت کا حسن کیا ہوگا، اسی طرح حوروں کا حسن کیا ہوگا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو حضرت فرماتے جو پورے کائنات میں پوری دنیا کو جو حسن بانٹ رہا ہے، جو پوری کائنات میں لذت بکھیر رہا ہے، خود اس کے نام میں لذت نہیں ہوگی، خود اس کے نام میں قرآن ذکر اذکار میں مزہ نہیں ہوگا. جو خالق لذات کائنات ہے، جو خالق اس نے کائنات ہے، خود اس کے لذات اس میں مزہ نہیں ہوگا، اس کے معاملات میں، اس کی چیزوں میں مزہ نہیں ہوگا. تو یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے. تو فرمایا مخلوق کبھی خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. حضرت پوچھتے تھے بتاؤ حور میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق حور میں زیادہ مزہ ہوگا، جنت میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق جنت میں مزہ ہوگا. خود پوچھتے تھے بتاؤ جس حوروں کا جس نے پیدا کیا ہے اس میں زیادہ مزہ ہوگا اس کے قرب میں یا رب کائنات کے قرب میں زیادہ مزہ ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے حور کیا بیچتی ہے اللہ کے حسن کے آگے. دلیل بھی سن لیجئے، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے ہمارے پیارے عاقد ہو جہاں نبی پاک شفیع المظلمین عاقد ہو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ ہے کہ جنت میں جب جنتی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائیں گے، جب کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، وہ پوری دل بھر کے جب انجوائے کر لیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین آخر میں اپنی زیارت کریں گے. اور اس وقت جنتی جب دیکھیں گے اللہ کو تو وہ بھول جائیں گے، جنت بھول جائیں گے، جنت کے سارے مزے بھول جائیں گے، سارے دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور جو جو مزے ہوں گے اور حورے وغیرہ، حوروں کی لذات، وہ سب بھول جائیں گے. اور اللہ کو ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں گے، ایسا گھوریں گے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، اس طرح سے ایک زمانہ گزر جائے گا. ایک زمانہ کسی جنتی کو جنت اور اس کی حورے اور اس کی لذات یاد نہیں رہیں گی. پھر حوریں آئیں گی، وہ کہیں گی اللہ رب العالمین آپ نے ہمارے شوہروں کو اپنے پاس روک لیا، ہم بور ہو رہے ہیں، ہم تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو ہمارے پاس بھیج دیں. اللہ پاک فرمائیں گے ارے بھائی میں نے ان کو کب روکا ہے، میں نے تو نہیں روکا ان کو، یہ لوگ تو خود نہیں جا رہے. پھر اللہ پاک خوش ہو کہیں گے بھائی جاؤ تمہاری حورے آ گئی ہیں، بیویاں جاؤ، جاتے کیوں نہیں ہوں. تو پھر وہ حورے جو جنتی کہیں گے اللہ پاک کون سی حور کون سی جنت، آپ ایسے حسین ایسے پیارے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد پوری جنت ہماری نظروں سے گر گئی. تو یہ ہوگا اللہ کا حسن. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تو وہاں تو بڑا رش ہوگا اور رش میں اللہ پاک کیسے نظر آئیں گے, ایک بھیڑ سی ہوگی, دھکم پھیل ہوگی, جس طرح ہم دنیا میں سوچتے ہیں اس طرح سنا اشکال پیش کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں ہر جنتی اللہ کو اس طرح سے دیکھے گا جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو, اللہ کی ایسی زیارت ہوگی. اور عام مسلمان جو ہوں گے جنتی ان کی نہیں, اللہ کی زیارت کا شیڈول کچھ اور ہوگا, اور جو اللہ کے جو مقرب لوگ ہوں گے ان کی زیارت کی کا جو ٹائم شیڈول ہوگا وہ کچھ اور ہوگا, وہ کثرت کے ساتھ زیارت کریں گے. تو بتانے کا مقصد ہے بھائی کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کب حاصل ہوں گی, لذت وغیرہ کب حاصل ہوگی, کہ بھائی جب اللہ پاک نے اتنی لذیذ چیزیں پیدا کی, اتنی مزیدار حسن کائنات ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر دی, تو اللہ کے معاملات میں مزہ کیوں نہیں آ رہا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. اس کا جواب حضرت پالا رحمت اللہ ارشاد یہ فرماتے تھے کہ بھائی جب اتنے عود لگا لیے, یہ کوئی اچھا سا عطر لگا لیا, اچھے کپڑے پہنے صاف ستھرے اور بہترین بڑھیا والا عطر بھی لگا لیا, خوشبوئیں آ رہی تھیں, تو پھر اس کے ساتھ برابر میں دوسری طرف پھر کوئی نجاست بلی کا گو وغیرہ کیوں لگایا؟ کیا مطلب کہ بھائی جب پاک صاف چیز لگا لی تو گندگی نجاست غلاظت کیوں لگائی؟ تو بیڑا غرق ہو گیا, عطر کا خوشبو تھوڑی آئے گی, خوشبو کے ساتھ بدبو بھی آئے گی, تمہیں خوشبو کا ادراک ہی نہیں ہوگا, مزہ ہی نہیں آئے گا. تو فرمایا ہے تو اگر تمہیں مزے لینے تھے تو تم گندگی نہیں لگاتے کپڑوں کے اوپر, خوشبو لگانے کے بعد بس رک جاتے. تو آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے, ہماری نماز, قرآن, ذکر, اذکار, اور ماشاءاللہ جز بھی ہم دیندار ہیں, باشرہ بھی اکثر لوگ ہوتے ہیں, داڑھیاں بھی رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہ نیک اعمال کرنا ایسا ہے جیسے عطر لگا لینا, عطریات کا استعمال. اور گناہ کرنا ایسا ہے ساتھ میں ایسا ہے جیسے گندگی, نجاست, کتے بلی کا پخانہ لگا لینا, اس سے بھی زیادہ نجس ہے یہ. تو گناہ جو ہوتا ہے وہ تو پیشاب پخانے سے زیادہ بدتر چیز ہے, اگر انسان کی فہم میں اگر اضافہ ہو اور اللہ پاک اس کو فراست عطا فرمائے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ پیشاب پخانے سے زیادہ بدتر چیز ہوتی ہے گناہ کرنا, اللہ کو ناراض کرنا. پخانے کی تباہی گندگی اتنی نہیں ہوتی اتنی گناہوں کی نجاست ہوتی ہے. کاش یہ چیز ہم سمجھ لیں اس باریکی کو. تو یہ مثال دے کے رات فرماتے تھے کہ بھائی اب تم کو مزہ نہیں آئے گا عطر میں, اگر تمہیں عطر لگا لیے تو گندگی نہیں لگانی چاہیے تھی. تو یہی آج ہمارا معاملہ, جب ہم نیک اعمال کر لیتے ہیں تو اس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے, ایک طرح سے اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے, آپ وسلم کی محبت قلب میں آتی ہے, ذکر کرتے ہیں, دینی صحبتوں میں جاتے ہیں, قلب کی کیفیات ہماری پلٹ جاتی ہیں. لیکن جیسی خوشبو آنا شروع ہوئی مطلب کیفیات بنی, فوراً ہی بد نظری کر لی, فوراً ہی حرام کام کر لیے, فوراً ہی اینڈرائڈ سیٹ نکالا, اس پہ میوزک سننا شروع کر دی, موسیقی ناچ گانے دیکھنے شروع کر دی. تو اب جو نور پیدا ہوا تھا, وہ جو خوشبوؤں کا جو نور ابھی ذرا سا اسٹارٹ ہی ہوا تھا, ابھی تھوڑا سا اٹھا ہی تھا, وہ اس کو بجھا دیا, وہ نور ذرا سا جلا اس کو بجھا دیا, جیسے کوئی چراغ جلے اور اس کو ہم فوراً بجھا دیں, تو چراغ جلنے ہی نہیں دیتے ہم, ذرا سا نور چراغ جو نور کا جو چراغ ہوتا ہے وہ بھی پوری طرح جل نہیں پاتا, ہم اس کو بار بار بجھاتے رہتے ہیں. اسی چیز کو حضرت والا نے ایک دفعہ پر شکوہ انداز میں ناراض ہو کے ایک دفعہ فرمایا مجلس میں کہ میں بار بار دعاؤں سے اور توجہات سے تم لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور تم لوگ مجلس میں آتے ہو اور میں دیکھتا ہوں قلب میں تمہارے نور آ گئے, اللہ پاک بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں اللہ والوں کو جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو, لیکن کیا جب دو دن کے بعد تم آتے ہو تو دیکھتا ہوں وہ نور بجھا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح بعض لوگوں نے 20-20 سال گزار دیے جو تھے وہیں کے وہیں پڑے ہوئے کنویں کے مینڈک کی طرح, ان کی ترقی نہیں ہو سکی. تو بات یہ ہوتی ہے شیخ اللہ پاک جو ہوتے ہیں وہ شیخ کی برکت سے قلب کے اندر نور تقوی کی خوشبو لگا دیتے ہیں, لیکن اس خوشبو کو باقی رکھنا, بڑھانا, قائم اور دائم رکھنا اب وہ مرید کے ہاتھ میں, مرید کے ہر مسلمان کے انسان کے ہاتھ میں کہ وہ کس طرح سے اس کو مینیج کرتا ہے, کس طرح تو اس کو بچاتا ہے. یعنی جو تقوی نصیب ہو, جو نور پیدا ہو, جو خوشبو حاصل ہو, اس کے بعد جو ہے وہ اس کی حفاظت بھی آدمی کرے. حفاظت کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے. اب بھائی انسان ہے, ٹھیک ہے, گناہ ہو بھی جاتے ہیں, یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا گناہ نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کر لے, اگر کبھی ہو جائے نہ چاہتے پھر توبہ کر لے, تو پھر اس سے وہ چراغ بجھے گا نہیں, وہ جلتا رہے گا فوری اگر اس نے توبہ کر لی تو. یہ مراد ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ خطا ہونی نہیں چاہیے, جان لڑا کے کوشش تو کرے خطا نہ ہو گناہ ہو, لیکن پھر بھی ہو جائے تو بھائی توبہ کر لے, توبہ میں دیر نہ کرے. تو اس صورت میں بھی وہ خوشبوؤں کا جو ایک جو اضافہ ہے وہ اس میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ, تو تسلسل کے ساتھ اس کے معاملات چلتے رہیں گے. تو بات ہو رہی تھی موسیقی کے اوپر اور ناچ گانے کے اوپر, یہ جو ایک بہت بڑا جو مہلک اور ایک ہلاک کر دینے والا جو مرض جو ہم مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکا ہے، جس میں چھوٹے بڑے بچے بوڑھے عورت خواتین بچیاں لڑکیاں، شاید ہی کوئی اس سے بچا ہو، شاید ہی. کچھ لوگ بول دیتے ہیں جی ہم تو کچھ نہیں دیکھتے ٹی وی کے اوپر، بس ذرا سی خبریں سن لیتے ہیں. بھائی خبریں بھی اگر سن رہے ہو تو کیا بدنظری نہیں یعنی ہو رہی؟ جو اناؤنسر جو بھی آ رہی ہے، جو بھی اینکر ہے، جو بھی نیوز کاسٹر ہے، وہ جو بھی آ رہی ہے تو عورتیں بھی تو آتی ہیں، اس میں تو بدنظری ہو رہی ہے. وہ تو عورت کو دیکھنا بلا وجہ کوئی جائز ہے کیا یہ؟ پھر ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چلتی رہتی ہے، ایڈ آتے رہتے ہیں، تو موسیقی گانا بجانا بھی شروع آ رہا ہے، تو خبریں بھی نہیں دیکھ سکتے، شرن جائز ہی نہیں. بھائی بہت سے اسلامک اخبار آتے ہیں جس میں اگر کسی کو بہت ہی شوق ہے تو اسلامک اخبار آتے ہیں جس میں فوٹو تصاویر نہیں ہوتی، روزانہ کے اخبار آتے ہیں وہ لگوا لے گھر میں، وہ پڑھ لے اگر خبروں سے اپڈیٹ رہنا ہے بہت ہی شوق ہے تو. لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اور یہ تو وہ ہیں جو، اور سب ایسی اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ایسی ٹلانے کو بولتے ہیں کہ جی میں کچھ نہیں دیکھتا صرف خبریں دیکھتا ہوں. ایسا بھائی اتنا کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ خبریں دیکھ رہا ہے اور اتنا زبردست متقی اللہ والا ہے کہ مجال ہے خبروں کے علاوہ کچھ دیکھ لے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے تو خبروں سے تو مثال کے طور پر سٹارٹ بھی شروع ہوتی ہے کہانی، خبریں بھی دیکھے گا لیکن پھر وہ بھی دیکھے گا جو نہیں دیکھنا، سب کچھ انسان دیکھ لیتا ہے. تو یہ اور اینڈرائڈ سیٹ ہے، اس میں تو موسیقی وغیرہ بھری بھی ہوتی ہے، لوگ بازی نہیں آتے. کتنے بیچارے علماء اور مشائخ بول بول کے دنیا سے چلے گئے، بھائی سادہ ٹون اس میں لگا لیں، لیکن لوگوں کی بھی جو انگلش اسٹائل لوگوں کے اکثر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے، چھانٹ چھانٹ کے اس میں اچھی سی اپنے حساب سے خوبصورت میوزک لگاتے ہیں. ایسی میوزک لگاؤں بس یہ دل میں ہو کہ جو کوئی سنے وہ پھڑک جائے، واہ کیا اس نے ٹیون لگائی یہ موبائل. جبکہ رسول اللہ امام الانبیاء عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میرے نبیوں والے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. نبیوں والے کام ہوتے ہیں نا بھائی، جہاد بھی نبیوں والا کام ہے، تبلیغ بھی نبیوں والا کام ہے، یزکیہم جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تزکیہ نفس کا شعبہ، یہ بھی نبیوں والا کام ہے. ایک گانے بجانے کے آلات کو توڑ دینا، ان کو ختم کرنا، ان کا استعمال نہ کرنا، یہ بھی نبیوں والا کام ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے عاقد ہو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بت پرستی کے خلاف تو اہم میرا منصب ہے کہ شرک اور شرک سے بچانا ہے لوگوں کو، اور ایک اللہ کی طرف دعوت دینی، لیکن اس کے ساتھ میرے اور جو نبیوں والے کاموں میں ایک یہ بھی ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، خاص کام ہے یہ. اور آج ان کو امتی گانے بجانے کے بغیر تو ایک قدم نہیں چلتا. کسی گھر میں کہیں شادی ہو رہی ہو، کچھ ہو، کچھ سنت شریعت سے سادگی سے کے ساتھ کوئی کر رہا ہو، تو پھر اس کو اپنے ہی رشتہ دار مسلمان ہی بول دیتے ہیں، یار یہ گھر لگ رہا ہے کیا؟ یہ تو میت کا گھر لگ رہا ہے، کیا کسی کی موت ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ یار نہ کوئی ڈھول نہ باجا نہ کوئی شور نہ شرابہ. تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں بھائی، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کبھی ان کو بھی میت کی شکل میں آنا ہے، ان کا بھی جنازہ اٹھے گا. کہہ رہا ہوں نا اس گھر میں میت ہو گئی ہے کیا؟ کہنا جب تم میت کی حالت میں پڑے ہوگے پھر یہ باتیں گلے پڑیں گی. امام الانبیاء عقید و جہاں سے ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، جس میں کم سے کم خرچہ ہے. ظاہری بات ہے جو لوگ بیچارے اللہ کی محبت میں خوف خدا رکھتے ہوئے سادگی سے کرتے ہیں اور گانا بجانا نہیں کرتے، ان کو لان تان پڑ رہی ہے، تو الٹا دور آ گیا. تو اپنے ایمان رہے گا ایسے لوگوں کا؟ ایک تو ہوتا ہے خود گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، دوسرا جو کوئی گناہ بیچارہ چھوڑ بھی رہا ہے تو اس کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، اس کو تانا دے رہے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام، کہ اسلام کا پٹا ان کی گردن سے اتر جاتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے آدمی کو اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، لیکن اسلام کے احکامات کے خلاف بات کرے، ایک تو گناہ بھی کرے اور پھر یہ بھی کہے کہ جی کہاں لکھا ہے، کس نے کہہ دیا، میں تو نہیں مانتا، اور مخالفت کرے اللہ کے احکامات کی، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کا آج بہت برا حال ہے بھائی، کہاں تک بیان کریں. تو یہ تو ایک حدیث شریف آپ نے ارشاد فرمائی، یہ بتائیے بھی کہ میرے نبیوں والے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر، جنگ بدر میں جب تشریف لے کے جا رہے تھے، تو اونٹ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس، ان کی گردنوں میں کچھ گھنٹیاں بنی ہوئی تھیں. تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ان سب کی گھنٹیوں کو کاٹ کے اتارو، کیونکہ جہاں گھنٹیاں ہوتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے اور اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور پھر تمام صحابہ کرام نے ان اونٹوں کو اوپر جن کے گلے میں گھنٹیاں پڑی ہوئی تھیں اس کو کاٹ کے اتار کے پھینکا. ذرا غور کرنے والی بات ہے، امام الانبیاء عقید و جہاں وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام جیسی ہستیاں موجود ہیں، اس کے باوجود فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد نہیں آئے گی، فرشتے نہیں اتریں گے ہماری مدد کے لیے، گھنٹیوں کو پھینکو نکال کے۔ جب یہ ختم ہوئی ہے کہانی، گھنٹیاں پھینکی گئی ہیں، تو پھر فرشتوں کی مدد آئی ہے، اور پھر 313 صحابہ 1000 لشکر، 1000 کے لشکر کے اوپر غالب آ گئے تھے۔ چلیے بھائی، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر گھنٹی کے ساتھ۔ یہ جو بعض لوگ گھروں میں پردے ٹانگتے ہیں نا، اور اس کے نیچے ایک بالکل ہی خوبصورت ماحول کریٹ کرنے کی نہیں ہے، وہ نیچے گھنٹیاں کچھ لٹکا دیتے ہیں، اور لوگ آتے جاتے ہیں، ٹکراتے ہیں تو ایک جھنجھن ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ ویلکم کرنا ہے، یہ وہ کوٹ کہلاتے ہیں جس سے شیاطین کو ویلکم کیا جائے۔ آج لوگ بولتے ہیں نا گھر گھر، یہ شیاطین کیوں ہیں، جنات کیوں ہیں، کیا مسئلہ ہے، شیطانی افراد کیوں ہو گئے؟ کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک اہم جو ذریعہ ہے وہ موسیقی اور گانا بجانا۔ جہاں موسیقی ہوتی ہے، اسلم فرما رہے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ایک شیطان ہے۔ تو جب گھر میں ایل سی ڈی ٹی وی چل رہا ہو، منی سینما ہاؤس لوگوں نے بنایا ہے آج کل گھروں کو، اور اس میں بڑے تیز اسپیکروں کے ساتھ جب اس میں 10 قسم کے میوزک چلیں گے، موسیقی چلے گی، تو پھر کتنے شیاطین آئیں گے، کتنا ہجوم ہوگا شیاطین کا۔ دور پرے بھی ہوں گے تو کہیں گے بھائی وہاں زبردست میوزک چلتا ہے، اور وہاں ہو تو پھر دور پرے کے شیاطین بھی اس گھر کو اپنا ڈیرا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ویلکم کوڈ، یہ کوڈ ہوتے ہیں شیاطین کو بلانے کے، موسیقی، ناچ گانا، بد نظری۔ آج اس سے لوگوں کی جو ہے طبیعت سیر نہیں ہو رہی، بھر نہیں رہی ناچ گانے سے، فلموں سے۔ اسی طرح بچوں کے معاملات ہیں، آج کل جو بابا سوٹ وغیرہ، یہ بھی ایک فیشن ڈیزائننگ میں تباہی چل رہی ہے، کہ جان بوجھ کے کہ ایسے ایسے بچوں کے کپڑے جو بابا سوٹ آتے ہیں، ان میں شاید ہی کوئی ایسا فوٹ ہو جس میں شکلیں نہ بنی ہو، یہ کتے کی شکل ہوگی، بلی کی شکل ہوگی، کسی نہ کسی گدھے گھوڑے کی شکل لازمی ہے۔ بعض جو بیچارے دیندار لوگ ہیں وہ خود پریشان ہو جاتے، کہتے ہیں ہم پوری پوری مارکیٹ تلاش کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ڈھنگ کا بغیر شکل والا بچوں کا فوٹ نہیں ملتا۔ جب یہ غور کیا، یہ اتنی کثرت سے شکلیں کیوں بنا کے مارکیٹ میں پھینکی جا رہی ہیں؟ تو جب بچے یہ اس طرح کی جب پہنتے ہیں کپڑے، بابا سوٹ وغیرہ، چھوٹے بچے، تو شکلیں جہاں پر ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر جو کتابوں میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں ان بچوں کے اوپر، شکلوں کے کپڑوں کے استعمال کی وجہ سے۔ یہ لوگوں کو بہت اس بات کا بھی اتنا علم نہیں ہے، تو اس لیے منع کرتے ہیں اللہ والے کہ بچوں کو شکل والی تصویریں نہ پہناؤ۔ ایک تو گناہ، اوپر سے جو تصویر جو ہوتی ہیں اس میں بعض دفعہ ان تصویر میں شیاطین آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہاں تک اس باریکیوں کو بتائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان آیا اور گلوکار تھا وہ، اور اس نے شکوا کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غیر ہنرمند آدمی ہوں، میں کوئی ہنر نہیں جانتا، اور مجھے کوئی کام کاج نہیں آتا سوائے دف بجانے کے، ناچ گانے کے، اور اسی پر میری روزی روٹی ہے، لیکن چونکہ میں اب ایمان لے کر آ گیا ہوں، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے اس مجبوری کی بنا پر اجازت دے دیں کہ میں یہ کام جاری رکھوں، کہ میں کچھ آتا ہی نہیں اس کے سوا، اور اسی پر میرا گزارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت زیادہ برہم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، جبکہ رحمۃ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس بات کے اوپر جلال میں، اور ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، اور تو کم ہمتی کی وجہ سے ایسی بات کر رہا ہے، اللہ نے تجھے بہت صلاحیت صفات دی ہیں لیکن تو جان بوجھ کر گناہ پہ اڑا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ اللہ کے مشیوں کو، اور فرمایا دشمن خدا، یہ کہا اس کو، کہا دشمن خدا تو جھوٹا ہے، اور میں تجھے ہرگز اس ذلیل، کیا فرمایا، میں تجھے ہرگز اس ذلیل کام کی اجازت نہیں دوں گا، منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یہ گانے بجانے کے اوپر اس کی اجرت جو کمائی ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اس میں ابھی تک کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب کی باتیں، نہ یہ مولوی صاحب کی بات ہے، یا کہ نہ کسی خاص مسئلہ یا فرقے کی بات ہے، یہ تو اللہ رسول کی باتیں قرآن و حدیث کی جو ابھی تک بیان کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ فنکشنوں میں جاتے ہیں، جو بیچارے جن کے گروپ ہیں، اور جو گانا بجانا یہ کرتے ہیں، پوری رات لوگوں کو ہنساتے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی تو لوگوں کو تو وہ بیچارے ہنسا رہے ہیں اور خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو ان کو دنیا اور آخرت میں رونا پڑے۔ تو بچیں، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہیں، تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کریں ایسے لوگ، اور کوئی دوسرا متبادل کوئی ذریعہ معاش تلاش شروع کریں، اللہ سے روئیں، اللہ اور یہ گناہ ہم سے چھڑوا دیں۔ پہلے گناہ کو گناہ تو سمجھیں، پہلے گناہ کو گناہ تو سمجھیں اور پھر مجبوری میں جب تک نہیں مل رہا تو بعض علماء کرام کے فتوی ہوئے ٹھیک ہے نیت کو نیت یہی رکھو اللہ جیسی کوئی دوسرا مجھے نعم البدل ملے گا میں چھوڑ دوں گا. نیت تو کرو گناہ کو گناہ تو ہم سمجھیں لیکن لوگ تو مانتے ہی نہیں, بحث کرتے ہیں لڑنے لگتے ہیں تو اب کیسے اصلاح ہوگی؟ پھر ہدایت بھی نہیں ملتی, پھر اس طرح کے معاملات میں مشکل ہو جاتی ہے. پھر بھی اللہ دینا چاہیں کسی کو ہدایت تو اس کی شہنشاہیت میں کس کو دخل ہے بھائی. تو یہ معاملات ہیں. تو کہاں تک یہ بیان کریں؟ تو بھائی یہ موسیقی جو گانا بجانا اس سے گھروں کو بالکل پاک صاف رکھیں, ان چیزوں سے بچیں. ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت کے بعض لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا, ان کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام پریشان. یہ جو اللہ نے ہمیں کان دیے اس سے بھی ہم سنیں اور دل سے بھی سنیں. یہ جو اب جو حدیث شریف آ رہی ہے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمان لوگ قرب قیامت میرے امتی زمین میں دھسانے کے ان کے ساتھ واقعات ہوں گے بعض امتیوں کے ساتھ, اور ان کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام حیران پریشان. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں مسلمان ہوں گے, تو یہ حیران ہوئے کہ کافر بھی نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے اور میری رسالت کی گواہی دینے والے ہوں گے, نماز روزے والے ہوں گے. اور حیران یا رسول اللہ پھر کیوں ہوگا ایسا؟ فرمایا گانے بجانے کی وجہ سے, موسیقی کی وجہ سے, شراب عام ہو جانے کی وجہ سے. پھر ایک رات جب وہ سوئیں گے یہ بدماشیاں کر کے حرام کاریاں کر کے, جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کی صورتیں مست ہوں گی, سور بنے ہوئے ہوں گے, بندر بنے ہوئے ہوں گے. تو بھائی وہی قرب قیامت چل رہا ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں اللہ رسول کی باتوں کو. ہمیں نہیں پتہ وہ گھڑی وہ لمحات کب کس کے مقدر میں لکھے ہیں. ہو سکتا ہے وہ گھڑی آنے والی, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس وقت وہی گناہ کر رہا ہو کہ جب وہ عذاب کی وعید اگر آ گئی پھر کیا ہوگا. تو یہ کوئی مولوی صاحب کی باتیں نہیں ہیں. تو بھائی ڈریں, یہ جو بیان جو ہے آج خاص طور پہ یہ موسیقی ناچ گانا اور تصاویر سے متعلق, اس کو خود بھی سنیں, اس کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں سینڈ کریں, کیونکہ یہ وہ جراثیم ہے, یہ وہ ایک وائرل ڈیزیز بن چکی ہے ناچ گانا. جیسے کہتے ہیں نا وائرل بخار ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں نا جی بخار اتر نہیں رہا, جی میرے مجھے کیا ہوا پورے گھر کو ہو گیا, تو گھر سے خاندان والوں کو ہو گیا, تو جی بھائی وائرل ہے, جی وائرل ہے تو پھیلے گا. تو اسی طرح بہت سے ایسے گناہ ہیں جو سخت وائرل ڈیزیز کی طرح سے وہ پھیل چکے ہیں معاشرے میں. تو بھائی اس کے تدارک کی بھی فکر کرنی چاہیے, اس کے خاتمے کی بھی دعا کرنی چاہیے. کہاں تک یعنی اس کے اوپر بات کی جائے, تو اپنے موبائل کو, اپنے گھروں کو, ان ساری چیزوں کو پاک صاف رکھیں. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزرا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, تو ناچ گانوں کی کوئی جگہ ہوتی تھی. اب راستہ تھا گزرنا تھا, واپس بھی نہیں جا سکتے تھے. تو آپ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کان میں ایسے ڈال لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام سے فرماتے تھے جب میں اس جگہ سے گزر جائیں ہم لوگ اور آوازیں آنا بند ہو جائیں تو مجھے اشارے سے بتا دینا کہ اب یہ ہم جگہ سے آ گئے, اب آواز نہیں آ رہی, تو پھر میں اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکالوں گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو, کبھی ہم اللہ نہ کرے مجبوری میں کبھی گزریں ایسی جگہ سے, بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے, یہ میوزک کی لعنت ایسی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے کانوں میں گھسڑی جاتی ہے. گھسڑی کا لفظ بڑا اچھا ہوتا ہے, اس طرح بات آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک تو بیچارے جو ہے کوئی اپنے اختیار سے خوف خدا سے میوزک نہیں سنتا, لیکن اب حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جان بوجھ کے اس کے کان میں موسیقی کو گھسڑو. جیسے مثال کے طور ہم کسی کو فون کرتے ہیں, اب بھائی سیدھی سیدھی ڈائل ٹون ہونی چاہیے نا بھائی, پتہ چلے بیل جا رہی ہے, نہیں وہاں سے کوئی دھوم دھڑک کا شروع میوزک, مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں سننی ہے. اسی طرح کہیں آپ پی ٹی سی ایل پہ فون کرتے ہیں, ایکسٹینشن نمبر کہیں آپ ملاتے ہیں, تو جب تک وہ بندہ فون اٹھا نہیں رہا تو بیچ میں آپ بور نہ ہو, آپ کو ٹینشن ڈپریشن کا کوئی دورہ نہ پڑ جائے, تو وہ چند سیکنڈ بھی جو ہے وہ آپ کے یاد الہی میں نہ گزرے تو اس میں بیچ میں میوزک لگا دی. تو بھائی جب تک وہ بندہ ایکسٹینشن نمبر سے نہیں اٹھا رہا, جب تک آپ یہ میوزک سے لطف اندوز ہوں. تو یہ ہوتا ہے زبردستی کانوں میں میوزک کو گھسڑنا. تو عام لوگ, تم عام مسلمان کو تو بیچارے وہ تو خوش ہوتے ہیں ہاں زبردست بہت مزہ آ رہا ہے, عام لوگوں کا تو یہ حال ہے, لیکن بعض ان میں کچھ اللہ والے بھی ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہٹا لیتے ہیں, لیکن یہ بھی ڈر لگ رہا تھا ہٹا دوں ایسا نہ فون اٹھا لے, فون ضروری کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے زبردستی گھسڑ دینا کسی چیز کو. تو اس طرح بہت سی ایسے گناہ ہیں جو لوگ گناہ کرنا بھی نہیں چاہتے, لیکن جان بوجھ کے ان کے اندر, ان کی کانوں میں, ان کی آنکھوں میں گناہ گھسیڑے جا رہے ہیں. زبردستی کیا بولیں بس کہ یہ ایسی چیز ہے. تو بھائی اتنا خطرناک معاملہ ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کریں. اور یہ خاموش تبلیغ بھی ہے, یہ خاموش تبلیغ بھی ہے. کیا مطلب کہ جب ہم اور آپ کہیں سے ایسے گزریں مجبوری ہو, کانوں میں انگلیاں ڈالیں گے تو لوگ دیکھیں گے اور ہنسیں گے بھی, مذاق اڑائیں گے, بھائی کیا ہو گیا, اتنی تیز آواز تو نہیں ہے کہ کان کے شاید پردے پھٹ رہے ہیں. لوگ الٹا مطلب نکال لیتے ہیں اکثر, کان کے شاید پردے پھٹ رہے ہیں تو بول دیں گے مولوی صاحب کیا ہو گیا, اتنے آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈالی, اتنی تو تیز آواز نہیں ہے. اب اس ظالم کو کیا پتا کہ بھائی میں تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہوں, ہے نا. تو یہ عمل کریں. تو ایک بار ایسا ہوا کہ میں ایک دفعہ گیا کسی بازار میں کچھ ضرورت کے تحت, تو وہاں جب میں بات کر رہا تھا دکاندار سے تو برابر والی دکان میں انہوں نے زبردست میوزک کھول دیا. تو بہرحال وہ اب چیز میں بات چیت کر رہا تھا, آدھی چیزیں لے بھی چکا تھا. جب انہوں نے میوزک کھولی تو میں نے جلدی سے ایک ہاتھ سے پیسے دینے لگا اور ایک ہاتھ سے میں نے اپنی کان میں انگلی ڈال لی, اپنے کان میں انگلی ڈال لی. تو جو برابر والی دکان والے تھے وہ مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا, لیکن اللہ نے ان کے دل میں اس سنت کی برکت سے بات ان کے دل میں ڈال دی کہ انہوں نے کان میں انگلی اس لیے ڈالی ہے کہ میں نے میوزک لگا دی. انہوں نے بغیر کسی سوال جواب کے, یہ کہلاتی ہے خاموش تبلیغ, عملی تبلیغ. تو انہوں نے خود ہی بند کر دیا. اور جب میں فارغ ہو کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کو برا لگا ہے, اس لیے میں نے یہ اپنا ٹیپ آف کر دیا, بند کر دیا. تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, خوش رکھے, میں نے تو سنت نبی کی تھی, آپ وسلم کی سنت ہے. تو لگے ہاں, تو ایک دو میں نے ان کو حدیث شریف موسیقی گانے بجانے سے متعلق پیش کر دوں. صحیح, یہ ہوتی ہے. حضرت مولانا حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تبلیغ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, کہیں بولنا تبلیغ ہے, کہیں چپ رہنا تبلیغ ہے, کہیں مسکرانا تبلیغ ہے, کہیں سخت بات کہہ دینا ڈانٹنا تبلیغ ہے, اور کہیں خاموش رہ کے عمل کر کے دکھانا, یہ عملی تبلیغ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ مؤثر ہے, سب سے زیادہ مؤثر ہے. تو پیار محبت سے آدمی بات کرے, اگر کرنی بھی تو انشاءاللہ لوگ مانیں گے, کیونکہ لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے. ایک نوجوان تھا, وہ رکشہ بہت تیز چلاتا ہوا جا رہا تھا اور اس میں خوب میوزک, آج کل رکشوں میں بھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہیں بولتا اس کو, بھائی یہ بند کر دے. بڑے بڑے باغ داڑھی والے بھی ہوتے ہیں لیکن الا ماشاء اللہ شاید ہی وہ بولے. تو میں بھی برابر سے گزر رہا تھا تو اس جب ایک سگنل آیا اس نے روکی, تو میں نے اس کو بہت پیار سے کیا. میں نے کہا میرے پیارے دوست, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, میں نے ایک دو حدیث شریف فرمائی بس. اس نے کہا چاچو پریشان مت ہو, اس نے کہا چاچو پریشان مت ہو آپ, بس آج کے بعد میں کبھی لگاؤں گا ہی نہیں, ایسے جوش سے اس نے کہا. تو بھائی محبت سے بات کرو. میں نے پیارے دوست چاند کر کے اس سے بات کی, پیارے دوست چاند, یہ چیز صحیح نہیں ہے, ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ لٹھ مار بات کرتے ہیں لڑکے, ابھی وہ مرے گا جہنم میں جائے گا, کیا کر رہا ہے تو. تو بھائی ایسے تبلیغ نہیں ہوتی. وہ کہے گا میں مروں گا نا, میں جہنم میں جاؤں گا نا بھائی, تجھے کیا. تو اس سے پھر لڑائی پیدا ہو جاتی ہے. تو لب و لہجہ اچھا رکھنا چاہیے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں, جس کا خلاصہ یہ اللہ کی فرما آیت ہے قرآن پاک کی, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت مزاج کے ہوتے اور تیز لب و لہجہ رکھتے تو تم دیکھتے کہ صحابہ ان کے پاس سے چھڑے جاتے, چلے جاتے. یہ بہت محبت والے, نرم دل, نرم خوں ہیں, نرم بات کرتے ہیں, محبت والے. تو یہاں قیامت تک بتا دیے کہ تبلیغ کرو تو محبت سے, محبت سے بہت جلدی بات دل کے اوپر اثر کرتی ہے. بیچارے ہمارے لوگوں کا بھی قصور نہیں, کیونکہ ان کو گھر سے جو ماحول ملتا ہے, ماں باپ کی طرف سے جو ماحول ملتا ہے بچے بچیوں کو, وہ یہی دیکھتے ہیں, ناچ گانا, فلمیں, ڈرامے, نامحرم, بے پردگی, ساری چیزیں, پھر اسکول, کالج, یونیورسٹی, چاروں طرف گناہوں کی تبلیغ ہے. تو ان بیچاروں کا کیا قصور, ان کو جو ماحول ملا تو بس اسی پہ چل پڑے ہو. وہ تو کوئی اللہ والے کی کسی کی صحبت مل جائے, یا کوئی تبلیغی جماعت میں کوئی چلا جائے تو اللہ پاک کسی ذریعے سے اس کو ہدایت دے دیں, وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. تو بھائی تو یہ معاملہ ہے. تو ایک کہاوت بھی ہے نا, زبان شیری ملک گیری, زبان شیری ملک گیری, کہ اگر زبان میٹھی ہے تو آدمی حکومت بھی چلا لیتا ہے, زبان اگر میٹھی ہے تو. ایک الفاظ یوں ہوتے ہیں, بھائی صاحب ذرا پانی پلا دیں گے, ایک ہوتا ہے ابھی وہ پانی پلا, پانی مانگا ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو لب و لہجہ تبلیغ میں خاص طور پہ اچھا رکھنا چاہیے, تو اس سے بہت دین میں فائدہ ہوتا ہے اور دین پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہیں یہ باتیں. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ اس نے ارشاد فرمایا, گانا بجانا جو ہے یہ شیطان کا قرآن بتائیے. ایک ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نا, تو شیطان کا بھی قرآن ہے. شیطان کا قرآن کیا ہے؟ گانا بجانا, موسیقی. تو بھائی آج مسلمان اپنا جو قرآن پاک نہیں پڑھ رہا جو اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں بھیجا ہے, ہم لوگ شیطان کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں. مسلمان وہ کیا ہے؟ موسیقی, ناچ گانا. اپنا قرآن پاک کوئی پڑھتا ہے پابندی سے؟ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن شیطان کا قرآن، شیطان تو خود پڑھتا ہی پڑھتا ہے، ہم مسلمان بھی خوب پڑھتے ہیں. شادی بیاہ وہ شادی بیاہ نہیں، وہ مہندی مائی ہونی جس میں ہندوؤں کا یہ رسم نہ ہو. مہندی مائیوں کہاں سے آئی ہے؟ یہ سب ہندوؤں کے تہوار ہیں. اور اس میں ناچ گانا موسیقی نہ ہو تو پھر مزہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں شادی کا مزہ ہی کیا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یار آخری بیٹی تو ہے، آخری بیٹا تو ہے، پہلا بیٹا تو ہے، پہلی بیٹی تو ہے. اچھا پہلی کی ہوتی تو گناہ کا یہ جواز پیدا کرتے ہیں یار دھوم دھڑک سے کرنے دو کیونکہ پہلی خوشی ہے. اچھا بھائی کر لو تم اللہ کو ناراض، اور چلو پہلی ہو گئی بھائی تو پانچواں بیٹا تھا یا پانچویں بیٹی تھی، اب کیوں کر رہے ہو؟ یار آخری تو خوشی ہے، آخری تو خوشی ہے، بس اس کے بعد تو کہانی ختم ہے، بس آخری دفعہ بھڑاس نکالنے دو. تو بھائی یہ جو یہ گھر گھر جو طلاقیں ہوتی ہیں نا، چھ چھ مہینے میں، آج کل آٹھ آٹھ مہینے میں یہ رزلٹ باہر آ رہے ہیں، طلاقیں اتنی ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہے. برکت کی کبھی کسی مفتی صاحب سے تشریحات معلوم کیجیے، برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت میں عافیت، چین، سکون، رحمت، تھوڑی چیز زیادہ لوگوں میں پوری ہو جانا اور قلیل چیز کثیر میں تبدیل ہو جانا، اللہ کی مدد آنا، اللہ کی حفاظت میں آ جانا، پتہ نہیں کتنی اس کی تشریحات ہیں. برکت جب آتی ہے تو اب برکت کا الٹ کیا ہے؟ نحوست. کم خرچہ اگر نہیں کیا اور اس میں زیادہ بھی خرچہ کیا، اسراف کیا اور اس میں حرام کام کیے تو برکت خیر و برکت اڑ گئی. اب میاں بیوی میں محبت پیدا نہیں ہوگی، اب کیونکہ آپ نے اللہ کو سائڈ میں کیا، ابتدا اللہ کو سائڈ میں کرنے پر ہوئی ہے اللہ کی نافرمانی سے، اور شیطان کو آگے آپ نے کیا ہے، شیطان کو آگے کیا، رحمان کو پیچھے کیا. خوب بڑھاس نکالنی تھی نا، کر لی نا، ٹھیک ہے، اب اللہ کو بھی کچھ اپنی کرنی ہوگی. پھر کیا ہوتا ہے، شادی کا میاں بیوی میں جی بن نہیں رہی، لڑائی پھٹے شروع ہو گئے، جادو ہو بات پھر. اور ایک تو یہ کم وقت ہر وقت جادو کی کہانی چلتی رہی، جادو کر دیے جی کسی نے، وہ صاف کر رہی ہے، وہ نند کر رہی ہے، شیطانی اثرات ہو گئے، یہ ہو گیا، بد نظر لگ گئی، یہ ہو گئی، معلوم کروایا، بتا دیا جی اس نے کیا ہے. بھائی ابتدا جب اللہ کو ناراضگی کے ساتھ تم نے کری اس خوشی کی، تو اس کا انتہا پھر انہی چیزوں کے اوپر جا کے ختم ہوگی. تو جب مسجد میں نکاح بابرکت طریقے سے کرتے اور سنت شریعت کے حساب سے کرتے تو اللہ کی خاص مدد آتی ہے اس جوڑے میں، اس میاں بیوی میں. پھر 10,000 حافظین پیدا بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. وہ طلاقیں جو اللہ کو ناراض کر کے ہوئی ہیں، ذرا اس کا ریشو ہم ذرا معلوم کریں کہیں سے. اور وہ شادیاں جو سنت شریعت کے حساب سے ہوئی ہیں مسجد میں، ان میں بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں باوجود، لیکن اس کا ریشو اٹھا کے چیک کریں، ان کا ایوریج کتنا کم ہوگا، اس کا ایوریج کتنا کم ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کیا کرو تو سفر میں کتا اور گھنٹی ساتھ مت رکھا کرو، کیونکہ سفر میں کتا اور گھنٹی ساتھ رکھنے سے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ شامل ہو جائیں گے تمہارے ساتھ، اور فرشتے چلے جائیں گے، حفاظت کے فرشتے جو، اور دوسرے فرشتے جو انسان کے ساتھ اللہ پاک نے لگائے ہیں. کتا اور گھنٹی میوزک رکھنے کی وجہ سے، گھنٹی کو سمجھ لیں ہر وقت، تو گھنٹی کیا آدمی رکھے گا ہر وقت، مطلب ایک طرح سے یعنی سمجھ لیں کہ میوزک انسٹرومنٹ کوئی آدمی ایسا رکھ لے. اور اس میں سب سے آسان آج کل کا جو جدید ہم بات کریں گے، موبائل سیٹ، ہر دو منٹ بعد ہم فون کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یا کچھ خبریں دیکھ رہے ہیں، یا کچھ تبصرہ سن رہے ہیں، فلمیں، ناچ گانے، تو مسلسل گھنٹی کیا، وہ تو گھنٹی کا باپ ہے. گھنٹی تو ایک گھنٹی پر ایک شیطان ہے، تو اس میں تو 50 قسم کی مختلف قسم کی میوزک نکل رہے ہیں، تو اس میں شیطانوں کی آمد کتنی ہوگی. پھر نفاق پیدا نہیں ہوگا، پھر دل چاہے گا نماز روزے قرآن کا؟ کبھی دل نہیں چاہے گا. نفاق منافقت کے ساتھ زندگی گزرے گی، دل پر ایک، قلب کے اوپر ایک کفل سے تالے سے پڑے ہوئے محسوس ہوں گے، دل پر ایک زنگ اور سیاہی سی لگی ہوئی ہوگی اگر یہ چیزیں نہیں چھوڑی تو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں سے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو ایک شخص بہت جھوم جھوم کے گا رہا تھا، ناچ گانا کر رہا تھا وہ، تو آپ نے ناراض ہو کے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں. گانے بجانے کی وجہ سے اسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں. لیکن بھائی کتنے وہ امتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کس طرح سے جگر زخمی کر رہے ہیں، دل کو دکھا رہے ہیں. اللہ کا تو ناراض کر ہی رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا زخمی کر رہے ہیں. اب بھائی کو یہ بولے آپ اسلم کا دل کیسے زخمی ہو رہا ہے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا میمیشی معاف فرمائے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن پیر یا جمعرات، تو اس میں بندوں کے نامۂ اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں بھی پہنچتے ہیں، اللہ تو دیکھیے نا، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی ایک اعمال ہمارے ایک ایک امتی کے رسول اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری لحد کے اوپر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری آدمی کا نام میں اس کے شجرے کے پتہ ہے باپ دادا کی. تو جب تم لوگ کوئی درود سلام پڑھتے ہو تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور اسی طرح جب تم جو اچھے برے اعمال کرتے ہو وہ مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں ہفتے میں دو دن. جب تمہارے اچھے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور دل سے دعائیں بھی نکلتی ہوں گی، بھائی آپ سے ہم خوش ہو رہے ہیں تو دعائیں نہیں دیں گے ہمیں. اور آگے ارشاد فرمایا، جب تمہارے گناہ کے کالے اعمال گندے کرتوت مجھ تک پہنچتے ہیں تو مجھے غم ملتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو بھائی رسول اللہ فرما رہے ہیں جب تمہارے گناہ مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور بتایا تھا یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلاں آپ کا امتی ہے یہ حرکتیں کر رہا ہے آج کل، تو آپ فرما رہے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، میں غمگین ہو جاتا ہوں، پھر میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں تو ہم برا غور تو کریں، ہم اپنے پیارے نبی جن کی شفاعت کے ہم منتظر، ان کے کتنے احسانات ہیں، ان کو ہم دکھ پہنچا رہے ہیں یا ہم خوش کر رہے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گلوکار جب کوئی گانا بجانا شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے دونوں کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. یہ سب حدیث شریف بیان ہو رہی ہے، ابھی تک کسی ایک مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، نہ کسی میں نے اللہ والے کا کوئی حوالہ دیا. کتنی حدیث شریف ہو گئیں بھائی، اب بتائیں. اگر جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو ہم کندھے پہ بٹھا لیتے نا دونوں ٹانگیں لٹکا کے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ، اس اسٹائل کے ساتھ شیطان اس گلوکار اس گانے والے ناچ گانا کرنے والے کے کندھے پر آ کر بیٹھتا ہے، اور پھر اپنی ایڑیاں وہ اس کے سینے کے اوپر مارتا ہے، اس کے سینے کے اوپر مارتا ہے جس سے وہ لوٹ پوٹ ہونے لگتا ہے. بعض دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، جیسے جو ڈانسر جو ہوتے ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل پاگلوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے، وہ گدھے کی طرح سے لوٹ رہا ہوتا ہے، کبھی زمین پہ لیٹ جائے گا، کبھی اوپر لیٹ جائے گا، کبھی کرسیوں کے اوپر گرے گا، بالکل نہ جاؤ، لوگ جھوم رہے ہوں گے واہ کیا ڈانس کر رہا ہے، تو اس پر اس وقت شیطان مسلط ہوا ہے. وہ ڈانس نہیں کر رہا، وہ بھائی اس پہ شیطان چڑھ گیا ہے اس وقت، دونوں کندھے اور اس کی ایڑیاں رگڑ رہا ہے جس سے وہ پاگلوں کی طرح ناچ رہا ہوا، جس کو انگلش میں اکثر کہتے ہیں یہ ریپ میوزک. تو یہ ریپ میوزک جو ہوتا ہے، یہ عجیب عجیب قسم کے جو ہیں، یہ سارے کے سارے یہ خبیث چیزیں ہوتی ہیں، اور شیطانی تسلط ہو گیا. بتائیے شیطانی اثرات گلوکار کے اوپر ہو رہا ہے ناچ گانے کی وجہ سے. تو ہر ایک پر نہیں ہوتا شیطانی تسلط، کچھ حرکتیں ایسی انسان کرتا ہے جس پر پر شیطانی تسلط ہو جاتا ہے. جیسے کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو، زپ کھولی پینٹ کی، کون پینٹ اتارے اور پھر اتنا اہتمام کرے، سنجم ہی نہیں کیا اور آ گئے، اب پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ پینٹ میں اس میں لگے ہیں. بعض لوگ کرتے ہیں نوجوان جلد بازی میں ایسا، اب پھر کہتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، ہماری تو پینٹ جو ہے وہ ناپاک رہتی ہے. ارے بھائی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر کے بارے میں جو بتایا، جو جن جن گناہوں پر ہوتا ہے، ان میں ایک گناہ پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بھی. متقی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو جب سنت شریعت کے حساب سے بھی جب اگر استنجا بھی کرتے ہیں، اگر چھوٹا استنجا بھی کرتے ہیں، پیشاب کا اخراج جب کرتے ہیں، تو وہ بھی کافی دیر تک، وہ چند سیکنڈ تک بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی قطرہ وغیرہ ایسا نہ ہو. جب اٹھتے ہیں تو بعض دفعہ ایک آدھ قطرہ نکل جاتا ہے جس سے شلوار یا پاجامہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو وہ تو اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اتنی افسوں کو قطرہ بھی ہمیں نہ لگ جائے. تو کیونکہ عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے بھی حدیث شریف میں یہ مضمون آ چکا ہے، تو اس سے حفاظت کرنی چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، گانا بجانا جو ہے وہ زنا کا منتر ہے. اب ذرا غور کریں، گانا بجانا زنا کا منتر. منتر کسے کہتے ہیں؟ منتر جادو کو کہتے ہیں، جادو کے کچھ کلمات پڑھنے سے وہ کام ہو جاتا ہے، اس میں جس میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گانا بجانا زنا کا منتر ہے. ذرا غور کریں کیا الفاظ ہیں. منتر کا مطلب سمجھ رہے ہیں، میوزک. اس میں کچھ ایسی چھپی ہوئی ہڈن چیزیں ہیں جس کو استعمال اور اس میں مشغول ہونے کے بعد شیطان کچھ ایسا آپ کے اوپر عمل کرے گا کہ زنا کرنا ایسے لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. زنا کا منتر، جیسے اگر کوئی منتر مختلف چیزوں کے لیے مختلف منتر ہوتے ہیں، کہ لیکن گانا بجانا وہ منتر ہے جس کو کرنے سے، اس میں مشغول ہونے سے زنا ہو جائے گا، زنا بہت آسان ہو جائے گا. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے امریکہ کی فلم انڈسٹری پہ ہم نظر اٹھا کے دیکھیں جو ہالی ووڈ کہلاتی ہے، اس پہلے کے زمانے سے لے کے اب تک کتنی انگلش فلمیں آئیں، کتنے اس میں میوزک تھے اور کیا کیا ہوا، پھر بڑے بڑے سینماؤں میں لگی، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، پھر انگلش گانے، پھر بل بورڈ کے گانے، پھر ایک مائیکل جیکسن کا دور آیا، پھر مائیکل جیکسن نے تقریباً پوری دنیا، آدھی دنیا کے اوپر اس نے ناچ گانے کی حکومت قائم کر لی، کیا مسلمان کیا کافر، مائیکل جیکسن پاگل ہو گئی آدھی دنیا، مائیکل جیکسن کی نام کی شرٹیں آ رہی ہیں، اس کی پینٹیں آ رہی ہیں، اس کے نام کے ہیٹ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آ رہی تھی، تو پاکستان کیا، ہندوستان کیا، مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ایک مائیکل جیکسن نے، جتنے بھی نوجوان تھے وہ سب مائیکل جیکسن کی نقل اتارنے لگے، اس جیسے اسٹیپ سیکھنے لگے، اس جیسے ناچ گانے سیکھنے لگے، جو یہ میوزک ساؤنڈ سسٹم کی جو دکانیں ہوتی یہ بھر گئی تھیں ساری کی ساری اس دور میں، تو شکر خدا کا سنا بعد میں شاید وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، واللہ عالم، بہرحال تو کتنی تباہیاں ہوئی اس موسیقی کی وجہ سے، اسی طرح لبنان کی جو فلم انڈسٹری تھی اس میں جو میوزک اور ناچ گانے تھے اس نے عرب دنیا کو کتنا لپیٹ میں لیا، اسی طرح پھر اس کے بعد یہ بالی ووڈ شروع ہوا بھائی، یہ جو ہندوستان کی فلم انڈسٹری تھی ناچ گانے پرانی فلموں سے لے کے اور ابھی تک، ذرا حساب لگائیں کہ ایک گانا پھر وہ پرانے زمانے کا جو تھا 40 سال پرانا، 50 سال پرانا، پرانے گلوکاروں کا گایا، وہ پھر ریمکس کر کے اس کو دوبارہ سے اسفر نو نئی میوزک کے ساتھ پھر وہ ڈال کے آج وہ جو پرانے پرانے گانے آج ہماری جو ینگسٹر ہیں وہ سن رہے ہیں ریمکس کے نام کے اوپر، تو ایک نسل برباد ہوئی، دوسری نسل برباد ہوئی، اب تیسری چوتھی نسل برباد ہو رہی ہے، گانا وہی چلتا ہوا آ رہا ہے، تو نسل در نسل یہ گناہ کی غلاظتیں ہم لوگوں نے اپنی اولادوں کے اندر ٹرانسفر کی ہیں، ٹھیک ہے، جب پاکستان بنا تو ہندوستان پاکستان جب ایک تھا تو پھر مہذب تھے مسلمان، بھلے بہت زیادہ اگر دیندار نہیں بھی تھے لیکن گناہ یہ ناچ گانے نہیں تھے، پتنی 60s میں تو پاکستان میں یہ ٹی وی آیا تھا، شروعات یہاں سے ہوئی تھی، جب پاکستان بنا یہاں لوگ ہجرت کر کے آئے، یہاں یاشی ملی، کھلا ماحول ملا، آہستہ آہستہ کوئی روک ٹوک نہیں ملی، پھر ہم لوگ اکثر مسلمان بگڑتے چلے گئے، اور آج کا بھائی کہاں تک پہنچی ہے، یہ پہلے ڈش اینٹینا آیا، پھر کلر ٹی وی آیا، پھر اس کے بعد جو ہے تو موبائل آ گیا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو سب کچھ دیکھو بھی سنو بھی، موسیقی، ناچ گانا، ننگی فلمیں، جو دل چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو روک ٹوک کرنے والے تھے بھائی اکثر انہیں نے تو وہی ماحول دیا، وہ بیچارے کیوں روک ٹوک کریں گے، روک ٹوک کرنے والے تھے، اب مثال کے طور پہ وہ جب کوئی پولیس والا ہی ہو، اور مثال کے طور پہ اگر وہ خود ہی چوروں کو بولے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ کر لیا کرو، رات میں ڈاکے مار لیا کرو، تو ختم کہانی، اب تو بات ہی ختم، کیا ہوگا، اب تو چوروں سے مثال کے طور پہ اگر تھانے دار مل جائے، سارے ایسے نہیں ہوتے بھائی، اچھے اللہ والے کی پولیس میں بہت ہیں، لیکن مثال دی جا رہی ہے کہ جو کوئی چوروں سے مل جائے تو پھر اس علاقے کا تھانے کا کیا ہوگا، تو بھائی اسی طرح بیچارے جو اکثر جو والدین ہیں جب وہ خود نفس اور شیطان کے ساتھ مل جائیں اور خود بھی بے دین رہیں اور وہی مول اپنی اولادوں کو دیں، تو اب بیچاری اولادوں کو کون بچائے گا، اللہ ہی کوئی غیبی مدد کرے تو کرے، تو یہ سوچنے والی باتیں بھائی، اسی طرح بغداد کے جو واقعات جو گزرے ہیں، بغداد جب ہلاکو خان نے تاتاریوں کے ساتھ حملہ کیا تھا بغداد میں، اور ریڈ فیڈ بجا دی تھی مسلمانوں کے، اور اتنا خون بہایا تھا مسلمانوں کا کہ کہتے ہیں تاتاریوں کے گھوڑوں کے جو کھر تھے وہ مسلمانوں کے خون سے ڈوب گئے تھے، اتنی لاشیں مسلمانوں کی گرائی گئی تھیں اور اتنا خون بہایا گیا تھا، اور جتنی بھی اچھی جو لڑکیاں تھیں اکثر وہاں پہ بغداد میں، اور وہاں پر تاتاریوں نے ان کی عزتیں لوٹی تھیں اور ان کو حمل سے کر دیا تھا، اور تاتاری اتنے غلیظ، اتنے پلید تھے، چنگیز خان کے دور کے لوگ تھے تاتاری کے، یہ مہینوں اور سالوں نہاتے نہیں تھے، اور کھانا پینے کیا تھا، کوئی بھی حلال حرام کی کوئی تمیز ہوئی تھی، کوئی بھی جانور جا رہا تھا اس کو دوڑ کے پکڑتے تھے اور ڈائریکٹ پکڑ کے دانتوں سے کاٹ کے اس کو خون پیتے تھے، کوئی پاس سے گزر جائے تو بدبو سے بے ہوش ہو جائے، اتنے غلیظ لوگ تھے یہ، تو پھر انہوں نے عزتیں لوٹی اور پھر جو تباہی انہوں نے مچائی ہے بغداد میں، لیکن بھائی اللہ کی طرف سے عذاب ایسے نہیں آتے، وسیلہ کوئی نہ کوئی ہمارے بدعمالیاں بنتی، تو اس وقت بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہی موسیقی، ناچ گانا، قہبہ خانے جس کو ہم سمجھ لیں آج کل کے حساب سے کیسینو بول لیں، نائٹ کلب بول لیں، تو اس زمانے میں یہ چیزیں کہلاتی تھیں، تو اس وقت لوگ خیموں کے اندر یا اس زمانے سے جو بھی یشی ہوتی تھی، تو وہاں عورتوں کا نیوٹ ولگر ڈانس دیکھا کرتے تھے، موسیقی کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، شراب اور کباب کی محفلیں، رقص اور سرور کی سجائی جاتی تھیں، پھر اللہ کا ایک عذاب اس طرح سے آیا، پھر صحیح کی مسلمانوں کی ہماری تباہی مچی، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، ایک قرآن پاک کی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی نافرمانی کے اوپر پھر بہت سے ظالمین کے اوپر جو ہمارے نافرمان ہوتے ہیں ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر ان کو وہ عذاب دیتی ہیں ہمارے حکم سے اور ان کو پھر مزہ چکھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کہتے ہیں میں بھڑاتا ہوں ایک قوم کو دوسری قوم سے اور پھر اس کو میں ختم کرواتا ہوں، قتل و غارت گری کرواتا ہوں، کس وجہ سے کہ میری نافرمانیاں بہت ہو رہی تھیں۔ تو ایسی اللہ پاک نہیں کرتے۔ تو جب تک مسلمان تقوی کے دامن کو ہاتھ سے پکڑ کے رکھا، تاریخ گواہ ہے کوئی مسلمانوں پر حاوی نہیں ہو پایا، لیکن جب اللہ رسول کو چھوڑا، یہی خاص طور پہ گناہ تو بہت ہیں، لیکن جب مسلمان شراب، شباب، لڑکی، موسیقی، ناچ گانا جب ان چکروں میں پڑا، تو ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، تاریخ بھری پڑی، پھر اللہ کا زبردست قہر و جلال نازل ہوا، پھر مسلمانوں کے ساتھ بہت برا اثر ہوا۔ تو بھائی آج بھی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ تو ہمیں پچھلے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آگے آنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کم از کم بھائی ان فحاشی اور رعینیت والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ناچ گانوں سے بچا کے رکھیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ رب العالمین غیرت مند ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو غیرت آتی ہے، جلال آتا ہے، وہ فحاشی اور رعینیت، زنا، بدکاری، اس طرح کے جو گندے کام ہوتے ہیں اس پر اللہ کو جلال آتا ہے۔ گناہ تو بہت ہیں، لیکن بھائی غیرت، جلال جو آ رہا ہے سب سے زیادہ، یہ بے حیائی اور بے غیرتی والے جو کام ہوتے ہیں ان سے اللہ کو جلال آتا ہے، پھر اللہ پاک عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خاتون نے پوچھا یا اماں عائشہ سے پوچھا کہ یا میری امی، آپ ایک بات بتائیے کہ یہ جو اللہ کے عذابات آتے ہیں اور یہ جو زلزلے آتے ہیں کن گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ اب کون فرما رہا ہے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور کیا عذابات اور زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کے آگے برہنہ ہو جائے، کپڑے اتار دے، اپنے شوہر کے علاوہ برہنہ ہو جائے کسی غیر مرد کے آگے، اور پھر زیب و زینت کرتی ہوئی، یعنی اختیار کر کے تیار ہو کے، یعنی میک اپ وغیرہ کر کے آج کل کے حساب سے، اور پھر خوشبو لگائے، یعنی اتریات وغیرہ، پرفیوم لگائے، اور پھر بے پردہ نامحرم مردوں کے پاس جائے، یعنی ملنے ملاقات کی نہیں ایسی، اور یعنی یہ دل میں کو مجھے دیکھیں، کوئی وہ نہیں ہے بسم اللہ کا خوف، تو پھر اللہ پاک جلال میں آتے ہیں، اور پھر اللہ پاک زمین کو حکم دیتے ہیں، ان کو ہلا ڈال، پھر وہ زمین اللہ کے خوف سے کانپنے لگتی ہے۔ تو یہ جب اللہ کے خوف سے کانپتی ہے تو یہ زلزلہ آتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، زمین کانپ جاتی ہے اللہ کے خوف سے، لیکن ہم میں سے اکثر مسلمان، ہم لوگ نہیں کانپتے۔ یہاں زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں تو خود میں نے کانوں سے سنا، ابھی کراچی میں آیا تھا، لوگ ٹھٹے لگا رہے تھے، کہہ لگا رہے تھے، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ابے شکر کر بچ گیا، تو کہہ لگ رہے ہیں، نعوذ باللہ، بھائی اللہ کا عذاب چھپا ہوا، اللہ ڈرا رہا ہے، ابے ڈرو، ہم ڈر ہی نہیں رہا، مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کافروں کا معاملہ تھا، قرآن پاک کی آیات بتاتی ہیں، جب کافروں پر عذاب آنے والا ہوتا تھا تو بڑے انبیاء کرام جب ڈراتے تھے کہ دیکھو میں اب جا رہا ہوں اور یہ اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ بعض واقعات ایسے پتہ چلے کہ وہ ایک بادل سا آیا، سیاہ بادل، اور گرمی بہت تھی، اور ایک دم جب سیاہ بادل آیا تو وہ اس میں سے بہت ایک موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، تو لوگ مستی میں آ گئے، تو وہ مستی نہیں تھی، وہ ٹھنڈے مزیدار کوئی بات نہیں تھی، اس میں عذاب چھپا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں جو بادل تھے اس میں سے آگ برسنا شروع ہوئی، اور پھر ایسا عذاب آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ساری جو مستی اور ہنسی ٹھٹا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو بھائی آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، اللہ پاک ڈائریکٹ زلزلہ نہیں بھیجا، بیچ میں جھٹکے آتے رہتے ہیں، کراچی میں بھی آئے، اسلام آباد میں بھی پچھلے چند سال پہلے آئے تھے، تھوڑا تھوڑا اللہ نے جزوی طور پہ عمارتیں بلڈنگیں بھی گریں، بہت معمولی سا نقصان ہوا، اللہ ڈرا رہے ہیں، دیکھو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں تمہاری اصلاح کی نہیں، ہلکے سے ڈرانے کی نہیں، میں نے بھی ہلکا نقصان کیا، باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ لیکن بھائی کون ڈر رہا ہے آج کل؟ اگر ڈرتے تو یہ دودھ میں پانی ملا کے لوگ نہیں بیچ رہے ہوتے، اگر لوگ خدا کا خوف رکھتے تو یہ اتنی مہنگی سبزیاں نہیں بیچ رہے ہوتے، مہنگائی یہ نہیں کر رہے ہوتے، خود ساختہ مہنگائی اکثر ہی لوگ کہتے ہیں پیچھے سے مہنگی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، بھی میں ٹماٹر لینے گیا تو اس نے کہا، ابھی تھوڑے عرصے پہلے اس نے کہا 180 روپے ٹماٹر، میں نے کہا تو بہت زیادہ ہیں، میں تم کچھ کم کرو، کہہ رہے کہ اس سے کم نہیں ہوں گے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو میں آگے سے دیکھتا ہوں، جیسے ہی جانے لگا اس نے کہا اچھا 150 روپے دے دو، اب میں حیران، میں نے کہا اس نے کھڑے کھڑے 30 روپے کم کر دیے، میں نے کہا نہیں نہیں ابھی بھی زیادہ ہے، کہہ رہا تو پھر میں جانے لگا، کہہ رہا اچھا 130 دے دو، اب میں سوچ رہا ہوں 180 روپے بول رہا تھا، 130 پر ہی آ گیا، 30, 40, 50, 60, 70، میں نے کہا 50 روپے تو اس نے کھڑے کھڑے کر دیے، پھر میں نے کہا 100 روپے میں دے گا، کہہ رہا اچھا 110 دینا، میں نے کہا نہیں دے رہا تو دے بتا، کہہ رہا اچھا لے جاؤ، صحیح ہے نا، تو کیا مطلب تھا کہ 80 روپے اس نے اب 180 بول دیا، اب جو بھی تیر نشانے پہ لگے، ہو سکتا ہے میں نے اتنی بارگیننگ کری دوسرا نہ کرائے، دوسرا لے جائے گا، تو اسی طرح سے قریب قریب دکانوں پہ پہنچا، ایک سبزی اگر 200 روپے کلو بھنڈی مل رہی ہے تو آگے جو ہے وہی 100 روپے میں بھی 120 میں اس نے دے دی، تو 80, 100 روپے کلو کے حساب سے تھوڑے تھوڑے فاصلوں میں فرق ہے، تو بھائی منڈی میں کہاں، منڈی میں کتنے کی پڑ رہی ہوگی، تم نے تو 100 روپے میں اتنا فرق نہیں کما رہے ہو، اور کیا کہتے ہیں جی پیچھے سے مہنگی ہے، تو بھائی یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کا خوف نہ ہونے کی علامت ہے، ہر آدمی اللہ ماشاء اللہ جس کو بچا، ہر آدمی کرپشن میں انوالو ہے، بس کسی طرح بھی ہے سچ یا جھوٹ بول کے 2 پیسے کما لوں، چاہے قبر میری تباہ ہو، چاہے میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے، جھوٹ بول کے ہو، مری ہوئی مرغیاں کھلا کے بیچوں، مرا ہوا گوشت کھلا کے بیچوں، بیمار گوشت بیچوں، یا کچھ بھی کروں، نوٹ آ جائے بس میرے پاس، بھلے اس میں عذاب چھپا ہوا ہو نوٹوں میں، میں عذاب پھیلوں گا لیکن نوٹ نہیں چھوڑوں گا میں، آج مسلمانوں کا ہم لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے بھائی، ہماری جو منزل مقصود پھر نوٹ ہو گئی ہے، اور دنیا کی چند روزہ زندگی کی چند نفحات، کچھ خوشیاں، کچھ لمحات، باقی موت کیا ہے میری بلا جانے، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا کون سی موت، کون سی قبر، کون سا حشر، ابھی جو آ رہا ہے مال پکڑو، بعد میں دیکھیں گے، تو بھائی مرنے کے بعد تو بعد میں کہانی ہوگی جو ہوگی، بھائی دنیا بھی چین سے نہیں گزرتی، ایسے لوگ جو اللہ کو نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، جو حرام کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، غالب نے کہا تھا نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں، اگر مر کے بھی چین نہ پائے تو پھر کدھر جائیں، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں، بھائی تو مرنے کے بعد تو زندگی تباہ ہوگی ہوگی آخرت، لیکن دنیا بھی پریشان کن ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی، تو گناہوں سے بچیں، اسی طرح مغلیہ سلطنت پہ نظر ڈالیں، یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی یا پاکستان بننے سے پہلے جو قابض ہوئے تھے برٹشر وغیرہ، کیا تھا مغلیہ سلطنت ہوتی، 1100 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، معمولی ٹائم پیریڈ نہیں ہے یہ، لیکن کیا ہوا، جب یہ لوگ کنیزوں کے چکر میں پڑے، بعض بادشاہ بس ہر وقت شراب، موسیقی، رقص و سرور کی محفلیں اور کنیزیں، بس تن پڑے رہتے تھے شراب کے نشے میں، پھر یہ لوگ آئے برٹشر، انہوں نے کہا بھائی یہ لوگ تو شراب میں اور لڑکیوں میں پڑے رہتے ہیں کنیزوں میں، ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس تو بہت ہیرے جواہرات اور اتنا دولت ہے ان کے پاس، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ یہ تاجر کے بھیس میں آئے، پھر یہ لوگ انگریز لوگ جو تھے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ پورے ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئے، پھر اسلحے کے ساتھ آئے اور انہوں نے پورا ٹریپ کر لیا، کتنے بادشاہوں کو مارا پیٹا، پھانسیاں دیں، مار بھگایا ان کو، اور پورے ہندوستان پر پھر قبضہ کر لیا، وجہ کیا بنی، کوئی فوج نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کا، کیونکہ یہ لوگ شراب اور کباب میں پڑے ہوئے تھے، دنیا پرستی میں غرق تھے مسلمان اس وقت، پھر اللہ کا عذاب کی صورت میں آیا، فرنگیوں کو اللہ پاک نے مسلط کیا، پھر اس کے بعد جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، پھر کتنی تحریکیں پھر جہاد کی اٹھی، جب پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب جب خدا کو مسلمان نے بھلایا ہے تو پھر مسلمان کو پھر بہت برا اس کے ساتھ حشر ہوا ہے، اور اہم وجہ جو محدثین فرماتے ہیں کہ جو ناچ گانا کی کئی وجوہات ہیں حرام کاموں کی جو بتا دی گئی ہیں، تو ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک کشش ہوتی ہے، شیطانی کشش، جس میں زندگی کے جو قیمتی لمحات ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، آدمی کی نمازیں تباہ ہوتی ہیں، اس کا قرآن، اس کا ذکر، اس کے لیے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ سے، وہ بالکل ختم ہونے لگتے ہیں، تباہ برباد ہونے لگتے ہیں، تو اس لیے جب آدمی ان چکروں میں لگتا ہے تو اس کو گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2-4 گھنٹوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو 6-6 گھنٹے موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، شکایتیں آ رہی ہیں فون پہ، لوگ بتاتے ہیں کہ میرے شوہر بیٹھے رہتے ہیں، تو آتے ہیں تو وہ دفتر میں ہوتے ہیں، آ کے بیٹھتے تو نہ مجھ سے بات کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ، اور پھر کہتے ہیں نمازیں پڑھتے نہیں، عصر کی چھوڑی، مغرب کی چھوڑی، عشاء کی چھوڑ دی، بس موبائل پہ لگے ہوئے، ٹچ موبائل پہ، تو 2-4-5 گھنٹے کو بڑی بات ہے ہی نہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر، نمازیں بھی برباد کر دیں، تو بھائی یہ قبر میں جانے والا نہیں ہے موبائل، یہ ساتھ نہیں جائے گا قبر کے، سب کچھ کھینچ لیا جائے گا، کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں، 2 چادروں میں انسان جاتا ہے قبر کے اندر، بہرحال اللہ پاک ہمیں موسیقی اور یہ سب چیزوں سے بچائے۔ اور یہ کچھ دو چار احادیث مبارکہ ہیں تفسیر کشی سے متعلق. آج کا جو بیان تو موسیقی اور گانے بجانے سے متعلق تھا وہ تو تقریباً بیان کر دیا. اب کچھ بھائی جو تصاویر کشی جو ہے تو موسیقی ناچ گانے کے ساتھ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, جو اسی کے ساتھ ہی جو تصاویر کشی جو ہے تفسیر کشی یہ بھی بہت بڑا جرم ہمارے گناہ ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکا ہے. تصویریں کھنچوانے کا بلا ضرورت بلا وجہ کو ایسے. تو بھائی یہ تفسیر کھنچوانا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں مجبوری والی بات اور ہوتی ہے کہ پاسپورٹ ہے شناختی کارڈ ہے یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے, مجبوری والے معاملات الگ ہیں. لیکن نفسانی خواہشات کی تکمیل جو فوٹو وغیرہ کے معاملات ہیں اس سے متعلق تصویر کی حرمت, علماء کرام فرماتے ہیں کہ تصویر کی حرمت یعنی اس کا حرام ہونا اور اس پر بہت سخت وعیدوں کے بارے میں حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ صرف ایک کتاب صحیح بخاری میں اس پر مستقل 10 باب ہیں, جن میں سے اس وقت صرف چند احادیث مبارکہ کو نقل کیا جاتا ہے. یعنی ایک صحیح بخاری میں مستقل 10 باب ہیں جو صرف تصویر کشی کے مخالفت میں ہیں. بتائیے آپ کتنی کثیر احادیث مبارکہ ہیں. تو ایک حدیث معفل میں ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, جسم گودنے والے پر, گدوانے والی پر اور تصویر ساز پر لعنت فرمائی جو تصویر بناتا ہے. قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت ترین عذاب تصویر سازوں کو ہوگا, جو لوگ تصویریں بناتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت والے دن ان لوگوں کے اوپر ہوگا. تو یہ جو لوگ آج کل جو موبائل سیٹ میں جاتے ہیں نا, یہ بلا وجہ کو جیسے کہیں باہر نکلے اس کی تصویر کھینچ لی, بچے کی کھینچ لی, بیوی کی کھینچ لی, پھر اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں, یہ کوئی خالی فوٹو گرافر کی حد تک نہیں رہے معاملہ یہ کہ جی فوٹو گرافر شاید اس میں آتے ہیں. تو بھائی وہ تو آتے ہی ہوں گے, لیکن اب تو ہر مسلمان اکثر, سب نہیں اکثر لوگ اس میں شامل ہیں ان وعیدوں میں, کیونکہ یہ اوڑھنا بچھونا ہو گیا. بچوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کے موبائل پہ ڈالتے رہیں گے, فوٹو کھنچواتے رہیں گے, پتنی کہاں کہاں لگاتے رہیں گے, بیوی کی, بیٹیوں کی, کچھ نہیں تو کمپیوٹر کے اوپر ڈیسک ٹاپ میں لگا دیں گے. یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ تو آگے ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو عمل خالقیت میں میرا مقابلہ کرنے لگے. یہ لوگ ایک دانہ یا ایک ذرہ تو پیدا کر کے دکھائیں. کون کہہ رہے؟ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو عمل خالقیت میں میرا مقابلہ کرنے لگے. یعنی تصویریں بنانا, انسان بنانا, ان کے خد و خال بنانا, یہ میں ہوں اس کا خالق, تم کیوں بنا رہے ہو؟ تم لوگ تمہاری اوقات کیا, تم لوگ ایک دانہ تو پیدا کر نہیں سکتے. ناراضگی کا ذرا اظہار دیکھیں اللہ کی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے, میں نے طاق پر تصویر دار پردہ لٹکایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو پھاڑ دیا اور فرمایا, روز قیامت سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو صفت خالقیت میں اللہ تعالیٰ کی نقل اتارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل کہ غصے میں اس کو چادر کو پھاڑ دیا. یہ حیران کن والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت والے اور مٹھاس والے, رحمت والے تھے, گھر والوں کے ساتھ, سب کے ساتھ بہت ہی نرم مزاجی کے ساتھ چلتے تھے, اور فرماتے تھے میں پسند کرتا ہوں بیویاں مجھ پر غالب آ جائیں. لیکن بھائی یہ کیا عمل ایسا ہے کہ آپ سب نے غصے میں پردے کو پھاڑ دیا؟ پھاڑنا کسی پردے کو یہ نارمل حالات میں نہیں ہوتا. جب آدمی پر غضب آتا ہے, جب جلال آتا ہے, تو سوچیں کیا کچھ ہوتا مول ہوگا جس پر رحمت العالمین کو جلال آ جائے اور پھاڑ دیں پردے کو, تو کتنا منوس گناہ ہوگا. ہر گناہ ہی منوس ہے لیکن اس کی شدت کتنی بڑی ہے. آگے آپ سے سننے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, جس گھر میں کتا یا تفسیر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, میں نے تفسیر دار تکیہ خریدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر رک گئے. یعنی ایسا تکیہ خریدا جس پہ تفسیریں بنی ہوئی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر رک گئے, اندر تشریف نہ لائے. میں نے عرض کیا مجھ سے کیا خطا سرورد ہو گئی, اب میں اپنے گناہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا اس مقصد سے لیا ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے تکیہ لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت ان تصویر سازوں کو عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا اپنی مخلوق تصویر کو زندہ کر کے دکھاؤ, یعنی تم نے جو تصویر بنائی ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ, اور بلا شبہ فرشتے ایسے مکان میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا میں تصویر بنائی اسے روز قیامت مجبور کیا جائے گا اس میں روح پھونکے, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے گا, نہ روح پھونک سکے گا پھر نہ ہی اس کے عذاب میں کمی ہوگی. اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وعدہ کیا مگر وقت پر نہ آئے, یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدے سے باہر تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام مل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے رنج اور زحمت اور انتظار کا شکوہ فرمایا. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس میں داخل نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا علمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا علمی میں یہ دونوں چیزیں اس وقت گھر میں آ گئی تھیں, جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تو آپ نے ان کو ہٹوا دیا. جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو بھائی یہ پتہ چلا کہ آج بہت سے ہمارے جو مسلمان گھرانوں میں لوگ نماز قرآن ذکر اذکار تو کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں, لیکن بات بن نہیں رہی. حالات نہ قلب کی حالت پلٹ رہی ہے نہ گھر کی حالات پلٹ رہی ہے. شیطانی افراد بھی وہی ہیں, قرآن پاک بھی چل رہا ہے ذکر بھی چل رہا ہے, بتاتے ہیں گھر میں شیطانی افراد بھی ہیں, منوفتیں بھی وہی کی وہی چل رہی ہیں. تو بھائی وجہ کیا ہے؟ ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا جو تم نے قرآن ذکر اذکار اگر ہم کریں گے تو اس کے بعد سکینہ کا نزول ہوتا ہے. جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں, لیکن جہاں ٹی وی ناچ گانا اور یہ میوزک وغیرہ ہوگا وہاں کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوگا, پورا قرآن پاک بیٹھ کے ختم کر لیں. تو بھائی وہی بات کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں آتے کہ رحمان بھی خوش شیطان بھی خوش. اگر اللہ کی طرف سے سارے وعدے پورے کروانے ہیں تو بھائی گناہوں سے بچیں, خاص طور پر جو ذکر کیا جا رہا ہے. لوگ قرآن ذکر اذکار کر رہے ہیں لیکن گھروں سے ٹی وی کی لعنت نہیں نکالتے, میوزک ناچ گانے میوزک کی سب چیزوں کو باہر نکالیں تاکہ جو باہر رکے ہوئے فرشتے ہیں وہ اندر آئیں. جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے گھر میں, امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ, اور جبکہ آپ وسلم کو معلوم بھی نہیں تھا آپ کی اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ وسلم کی لائن میں دونوں چیزیں گھر میں آ گئی تھیں, تفسیریں آ گئی تھیں, تو جبرائیل امین نہیں آئے. بتائیے آپ, قانون ہے اللہ کا. تو بھائی ہمارے گھروں میں کوئی فرشتہ آئے گا؟ روحی کا فرشتہ, رحمت کا فرشتہ, خیر و برکت کا فرشتہ, الگ الگ ڈیوٹی ہوتی فرشتوں کی, حفاظت کے فرشتے آئیں گے؟ اور پھر یہ بیچارے کرامن کاتبین ہیں ان کی مجبوری ہے, یہ ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مجبوری ہے, ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اس کے اوپر بھی علماء کرام نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں. جب کسی مسلمان کو ایفا دینا تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو حفاظت کے فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین, ان کو تکلیف دینا کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ تو بہت لطیف اللہ کی مخلوق ہیں. تو یہ تو ہمارے جو جسم کی جو ہلکی سی جو پسینے کی بدبو جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی, یہ فرشتوں کو 10,000 گنا زیادہ بدبو لگتی ہے ان کو. ان کا جو مادہ ہے جو پیدائش کا نور سے پیدا ہوا اور بہت لطیف مخلوق ہیں, ان کی حس بڑی تیز ہوتی ہے. تو یہ ناچ گانے اور گناہ کے جو ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے. یہاں تک احادیث مبارکہ میں اللہ کمیشی میں فرمایا خلاصہ جب بندے کی میت جنازہ اٹھتا ہے, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اگر کوئی برا آدمی مرتا ہے تو جو الٹے ہاتھ پہ جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس کے انتقال کے بعد, گناہگار کمبخت بہت ہی منوف اور لانتی شخص تھا, اس نے مجھے بہت تھکایا, اتنا لکھوایا, اتنے گندے کام کرتا تھا کہ میں لکھ کے تھک جاتا تھا, انہوں نے بہت مجھے تھکایا اور مجھے اس نے اس طرح سے عزت دی کہ یہ ایسی ایسی گندی گناہوں کی مجلس میں لے کر گیا, مجھے لے کر گیا. الفاظ سنیے, فرشتے کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد مجھے لے کر گیا, یہ میں نہیں چاہتا تھا جانا لیکن مجھے مجبوراً چونکہ ڈیوٹی لگی تھی یا حرام کاموں کی طرف گناہوں کی طرف لے کے مجھے جاتا تھا اور میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا. شکر خدا کا کہ اس پہ سے میری ڈیوٹی ختم ہوئی, مرا ہی. ناراض ہوتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک پاپی مرا. اور جب کوئی نیک اللہ والا مرتا ہے تو بھائی نیک اعمال کے فرشتے دعائیں دیتے ہیں، روتے ہیں، سبحان اللہ کیا کتنا بڑا اللہ والا تھا، اس نے خوب ہم سے خوب نیکیاں کرتا رہتا تھا، اس نے خوب ہمیں نیکیوں کے کام میں مشغول کر کے رکھا، اور اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے، اس نے کبھی مجھے گناہوں کی مجلس میں لے کر نہیں گیا، ہمیشہ ہی نیک صحبتوں میں لے کر گیا، کبھی قرآن میں مجھے بٹھایا ساتھ، کبھی ذکر میں بٹھایا، کبھی بیان میں لے کر جا رہا ہے مجھے، تو میں اس کے نیک اعمال لکھتا رہتا تھا، اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے۔ تو بھائی تھوڑی سی زندگی ہے، چند ساعتوں کی زندگی ہے، اس میں اللہ کو راضی کر کے چلیں۔ ایک حضرت مولانا یعقوب نونوتوی رحمۃ اللہ بہت پیاری بات فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی جنت کیا ہوگی، ہم اگر اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں دے دی بھیج دیا جنت نے، بلکہ جنت کیا ہوگی، ایک چھوٹی سی خدائی اللہ پاک ہمیں دے دیں گے، ہفتے میں فرماتے تھے چھوٹی سی خدائی ہمیں اللہ پاک دے دیں گے، کیا مطلب کہ ہماری مرضی چلے گی وہاں، تو بھائی اپنی مرضی ہم وہاں چلا لیں یا چند دن اللہ کی مرضی پہ فدا ہو جائیں، جبکہ اللہ پاک کھانے کو منع نہیں کر رہا ہے، پیسہ کمانے کو منع نہیں کر رہا، شادی کو منع نہیں کر رہا ہے، حلال مزدوروں کو منع نہیں کر رہا ہے، خوب کھاؤ پیو عیش کرو، اللہ فرماتے ہیں مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو، بس میں بھی تمہارا، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری، حوری بھی تمہاری، میری ذات تک تمہیں میں تمہیں تم کو حوالے کر دوں گا، سب کچھ تمہارا، تم بس مجھے ناراض کرنا چھوڑ دو۔ لیکن ہم کتنے ظالم لوگ ہیں بھائی، اللہ کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں، کھا کے ہمارے پیٹ بڑے ہو گئے، ہمارے جسم پھول گئے، بیماریاں لگ گئیں، اتنا اللہ نے ہمیں کھلایا، اللہ نے وہ عیش ہم کو کرائے، لیکن اللہ کے لیے ہمارے دل میں ابھی تک محبت اور اطاعت، فرمانبرداری، تقوی، اللہ کی محبت ہمارے قلب میں آتی ہی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں بھائی جو اللہ کی نعمتوں میں مستغرق ہو کے اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں۔ اللہ، تو بھائی اپنے آپ کو بچائیں جہنم کی آگ سے اور گھر والوں کو بچائیں۔ قرآن پاک کی آیت بھی اس پہ اختتام کرتا ہوں اپنے اس بیان کا، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یقو انفسکم اہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے جس پر جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر اتنے تندخو اور ظالم فرشتے مقرر ہیں جو ذرا رحم نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو ہم نے ان کو حکم دیا۔ کس طرح سے اللہ فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ، باپ کو کہہ رہے ہیں، ہیڈ آف دی فیملی کو، جیسے تم ہوگے ویسے تمہاری اولاد بنے گی، خود متقی ہوگے تمہارے بیوی بچے متقی ہوں گے، خود تم فلم اسٹار اور گلوکار اگر بنو گے تمہاری بیوی بچے بھی ویسی ہو جائیں گے، اسی پٹی کے اوپر چلیں گے۔ اس لیے اللہ پاک پہلے باپ کو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر گھر والوں کو بچاؤ، اور آگے فرمایا اس پر ڈرا رہے ہیں، دیکھو اتنے ظالم سخت فرشتے ہیں کہ وہ رحم نہیں کریں گے، وہ ہمارے حکم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جب تم پر عذاب دیں گے، جب تمہاری پٹائی لگائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے یار یہ دنیا میں بڑے وی آئی پی تھے یار، ذرا ان کو بیچاروں کو آرام دے دو، ریسٹ دے دو، نہیں، وہ کہیں گے اس کو اور مارو، اس کو رحم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے حکم کے پابند، اللہ فرما رہے ہیں وہ ہمارے حکم کو دیکھ رہے ہیں، اور میں نے حکم دیا ہوا ہے اس پر عذاب مسلط کرو۔ تو اللہ نے اس طرح فرمایا تمہیں وہ گیپ بھی نہیں دیں گے، اللہ طول نان اسٹاپ تمہاری دھلائی کریں گے وہ۔ تو بھائی کوئی مضمون چھوڑا اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے، لیکن آج ٹائم کس کے پاس ہے قرآن پاک پڑھنے کا؟ ہاں اینڈرائڈ سیٹ کے لیے بہت ٹائم ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے ننگی فلمیں دیکھنی ہو، لڑکی دیکھنی ہو، حرام کاری کرنی ہو، ٹائم ہی ٹائم ہے، اللہ کی نافرمانی کی کوئی پارٹی ہو، ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے لیے آدھا گھنٹہ بھی بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس ہے کہ وہ اللہ کو وقت دے دیں۔ بس جو کچھ بھی بولا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے بولنے والے کو اور ہم سب سننے والے کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرماؤں، خاص طور پہ اللہ پاک کی موسیقی، ناچ گانے، بد نظری، فحاشی اور یانیت اور تصویر کشی کے جتنے بھی گناہ، اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو پاک صاف کر دے تمام ظاہری گناہوں سے، تمام باطنی گناہوں سے۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی یہاں محروم نہ جائے، یا اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی مفلس، نادار، غریب ہیں ان کو لالچ سے غنی فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ کچھ خواتین ہیں جن کے رسولی ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کی رسولیوں کو ختم فرما دے، بغیر آپریشن کے ختم فرما دے۔ اور کچھ کے کینسر بھی ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ ان کے کینسر کے مرض کو بھی ختم فرما دے۔ اللہ جو بھی کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان کسی بھی غم میں، تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں، اور کسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو تو اللہ اس کے غم کو، تکلیف کو، اذیت کو، پریشانی کو، بیماری کو، آفت کو دور فرما کر اسے چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، سب کے قلوب پر سکینہ نازل فرما۔ یا اللہ یا رحم الرحمین، اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، غلبہ عطا فرما، غلبہ عطا